والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی اور اللہ کے لیے مطیع و فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ. پس اگر تم حالت خوف میں ہو تو نماز ادا کرو پیدل یا سوار. پس جب تم حالت امن میں آ جاؤ پس یاد کرو اللہ کو جس طرح کہ انہوں نے تمہیں سکھلایا وہ جو کہ تم نہ جانتے تھے. گزشتہ دو دروس میں اللہ مالک الملک کی توفیق سے نماز کے موضوع کے متعلق گفتگو ہوئی. پہلے درس میں اللہ کی توفیق سے یہ بیان کیا گیا کہ نماز کی حفاظت کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. دوسرے درس میں اللہ کی توفیق سے یہ بات بیان کرنے کی کوشش کی گئی کہ ہمارے نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز کا جنگ کی حالت میں، شدت کی بیماری کی حالت میں کتنا زیادہ اہتمام کرتے. آج کے درس میں بھی اللہ کی توفیق سے نماز ہی کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور جو باتیں انشاءاللہ عرض کرنی ہیں ان باتوں میں سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرات صحابہ اللہ کی ان پہ رحمتیں ہوں، وہ نماز کا کتنا اہتمام کرتے. اور اگر کوئی شخص حضرات صحابہ کے نماز کے متعلق اہتمام کی مثالیں جمع کرنا چاہے اور ان مثالوں کو بیان کرنا چاہے تو معلوم نہیں کتنا زیادہ وقت اس کے لیے درکار ہو. مختصر سے وقت میں حضرات صحابہ کے نماز کے متعلق اہتمام کے سلسلہ میں اللہ کی توفیق سے 6 مثالیں بیان کر دی ہیں. 3 کا تعلق مردوں سے ہے اور 3 کا تعلق عورتوں سے ہیں. اور اللہ سے اس امید پر ان مثالوں کا ذکر کرنا ہے کہ اللہ کہنے والے کے لیے اور سننے والوں کے لیے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے میں آسانی فرمائے. اور جس طرح وہ بزرگ اور محترم و مکرم ہستیاں نماز کا اہتمام کرتی شاید کہ اللہ اس کہنے سننے کی برکت سے اس ایسا اہتمام یا اس کے قریب قریب اہتمام کہنے والے اور سننے والوں کو نصیب فرما دے. صحابہ کے نماز کے اہتمام کے متعلق پہلی مثال جس کا ذکر کرنا ہے وہ ہے جس کو حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الموطأ میں نقل فرمایا ہے. حضرت نافع رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، امیر المؤمنین خلیفہ وقت حضرت فاروق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گورنروں کے نام ایک چٹھی تحریر فرماتے ہیں، اور ہماری سعادت مندی اور خوشبختی ہے کہ آج تک اللہ کے فضل و کرم سے اس چٹھی کے الفاظ موطأ امام مالک میں اور حدیث و تاریخ کی اور کتابوں میں محفوظ ہے. اس چٹھی میں کیا تحریر فرماتے ہیں، ان اہم امورکم عند الصلاۃ فمن حفظها وحافظ علیها حفظ دینا ومن ضیعها فهو لما سواها اضیع. فرماتے ہیں، میرے نزدیک تمہارے تمام معاملات میں سے جو معاملہ سب سے زیادہ ضروری ہے، سب سے زیادہ اہمیت والا ہے، وہ نماز کا ہے. اللہ اکبر. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کوئی چھوٹی شخصیت ہیں یا بڑی شخصیت ہیں؟ ساری امت میں اللہ کے نبی کے بعد دوسرے نمبر کی شخصیت ہے، اور وہ شخصیت ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا، پہلی امتوں میں الہامی شخصیتیں ہوا کرتی تھی، اگر میری امت میں کوئی ایسا ہے تو عمر فاروق. عمر فاروق کی شان ان کے بیان کے لیے ایک لمبا وقت درکار ہے. اور جو بڑی شخصیت ہو اس کی بات بڑی ہوتی ہے یا چھوٹی ہوتی ہے. اور خلیفہ وقت ہیں, اپنے گورنروں کے نام سرکولر جاری کر رہے ہیں, معاملہ اہم ہوگا یا معمولی ہوگا, اور ان کے گورنر بھی معلوم ہے کہاں کہاں تھے, مصر میں, شام میں, عراق میں, بصرہ میں, کوفہ میں. ان اہم اموركم عند الصلاة, میرے نزدیک تمہارے تمام معاملات میں سے جو معاملہ سب سے زیادہ ضروری ہے, سب سے زیادہ اہمیت والا ہے, سب سے اہم ہے, وہ نماز کا ہے. اتنا ہی فرما دیتے تب بھی بات کافی تھی, لیکن اس کے بعد کو بس نہ کیا. فرمایا فمن حفظها وحافظ عليها فقد حفظ دينه, جس نے نماز کے مسائل کو یاد کیا, مسائل یاد ہو گئے تو تبھی نماز پڑھے گا کہ نہیں, جس نے نماز کے مسائل کو, نماز کے ارکان کو, نماز کی سنتوں کو, ان کو یاد کیا, وحافظ علیہا, اور نماز کی حفاظت کی, فقد حفظ دینہ, اس نے دین کی حفاظت کی. ومن ضیعها فهو لما سواها اضیع, جس نے نماز ہی کو ضائع کیا وہ نماز کے علاوہ جو باقی معاملات ہیں ان کو بہت زیادہ برباد کرنے والا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شاید اللہ کے نبی کے بعد اور صدیق کے بعد ساری امت میں ان سے بڑا حکمران, ان سے بڑا سیاست سے آگاہ کوئی نہ, اور ان کے نزدیک سب سے اہم معاملہ کیا ہے, نماز کا ہے, اور ان کی نگاہ میں نماز معیار ہے. جس نے نماز کے مسائل کو سمجھا, یاد کیا اور نماز کی حفاظت کی, اس سے توقع ہے کہ باقی دین کی حفاظت کرے گا. اور جس نے نماز ہی کو برباد کیا وہ باقی معاملات کا کیا ستیاناس کرے گا. دوسری مثال اپنی انگلیوں پہ گنتے جائیے, اور جو لکھنا چاہیں لکھ لیں, اور جو بات سن کے جائیں اپنے گھر والوں کو سنائیں, اور جن کے گھر والے یہاں نہ ہوں ان کو چٹھی میں لکھیں. اہم بات ہے شاید کہ اس بات کا کہنا سننا اور سننے کے بعد پھر سنانا اللہ ہماری نجات کا سبب بنا دے. دوسری مثال, اور وہ مثال بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے, اور اس مثال میں جو بہت بڑی بات ہے وہ یہ ہے, عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ نہ تھے کہ لوگوں کو نماز کی اہمیت کا درس دیں, اپنے گورنروں کو نماز کی پابندی کی تلقین کریں اور خود نماز کا اہتمام ہی نہ کریں, ان میں سے نہ تھے. امام ابن سعد رحمہ اللہ اپنی کتاب الطبقات الکبریٰ میں بیان کرتے ہیں, اور حافظ ابن جوزی رحمہ اللہ اپنی کتاب مناقب امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ میں بیان کرتے ہیں، حضرت مسور بن مخرمہ رحمہ اللہ اس واقعہ کو روایت کرتے ہیں، مسور بن مخرمہ میم سین واو را، مسور بن مخرمہ میم خا را میم تا، بیان کرتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زخمی کیے جاتے ہیں اور ان کی شہادت کا واقعہ لمبا واقعہ ہے، نماز کے لیے آتے ہیں، ظالم ان پہ وار کرتا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا خون جاری ہو جاتا ہے، ایک دوسرا صحابی آگے بڑھ کے نماز پڑھاتا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان پہ بے ہوشی طاری ہو رہی ہے، زخم انتہائی کاری ہے، انتہائی شدید ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اب بے ہوشی کی زد میں ہیں، اور تب علاج کے اتنے وسائل تو نہ تھے، ایک کہنے والا کہتا ہے انکم لن تفزعوہ بشیء مثل صلاۃ ان کانت بہ حیات، اگر فاروق میں زندگی کی رمق ہے تو فاروق کو بیدار کرنے کے لیے، فاروق کو ہر حرکت میں لانے کے لیے نماز کی آواز سے زیادہ اور کوئی نسخہ کارگر نہیں، ایک وہ مسلمان اور ایک ہم مسلمان، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے دلیل کیوں کیا ہے؟ اے عقل مند انسان تو مسلمان تو بن، اللہ بے وفا تو نہیں، کچھ غور کر، باغیرت شخص اپنے دوست سے مصیبت کے وقت بے وفائی نہیں کرتا، ہے کہ نہیں بات؟ تیرا کیا خیال ہے کہ اللہ بندوں سے بھی معاذ اللہ کم باوفا ہے؟ تو اللہ کا بند تو صحیح، پھر دیکھ کہ اللہ تیرے ساتھ کیا معاملات کرتے ہیں، فاروق جو اللہ کے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، صحیح معنوں میں اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کا بندہ تو وہ ہے جو اللہ کی بندگی کرنے والا ہے، اللہ کا بندہ وہ ہے کہ نہیں؟ ان کے متعلق جبکہ وہ بے ہوش ہیں، ساتھیوں کے ریمارکس کیا ہیں؟ انکم لن تفنیوہ بشیء مثل الصلاۃ ان کانت بہ حیات، اگر فاروق میں زندگی کی رمق باقی ہے تو جس قدر نماز سے جلدی وہ ہوش میں آ سکتے ہیں اور کسی بات سے نہیں آ سکتے، اور اس بات کو سمجھنے کے لیے ذرا مثال سمجھیے، مثال ذرا کڑوی ہے لیکن اس لیے بیان کرتا ہوں کہ شاید ہم اپنی حالت کو بدل لیں، ڈیوٹی کے لیے جانا ہے 7 بجے، شدت کی نیند ہے، الارم لگایا ہے 6:30 کا تاکہ 7 بجے دفتر پہنچ جاؤں، اس کی آواز سے اٹھتے ہیں کہ نہیں؟ جواب دیجیے، وہی الارم ہے، وہی آدمی ہے، الارم بج رہا ہے، اذان ہو چکی ہے، اقامت ہو چکی ہے، جماعت ہو چکی ہے، جی نیند ہی نہیں کھلی، ہے کہ نہیں بات ایسی؟ دونوں باتوں میں کیا فرق ہے؟ کیا اب الارم کی آواز مدھم پڑ چکی ہے جب نماز کا وقت ہے، یا کانوں میں خرابی آ چکی ہے؟ نہ الارم میں خرابی ہے، نہ کانوں میں خرابی ہے، دل میں خرابی ہے. نوکری پر بر وقت پہنچنے کے لیے نیند کے غلبہ کے باوجود توجہ پوری ہے، دھیان پورا ہے، اور اگر نوکری والے زیادہ سخت ہیں تو شاید الارم کے بجنے سے پہلے ہی اٹھ جائیں، اور زیادہ سختی ہے تو شاید سونا چاہے نیند نہ آئے، گھر والے کہیں سو جاؤ، ٹھیک ہے دل تو چاہتا ہے لیکن نیند نہیں آ رہا، کیسے آئے؟ دل میں غم ہے، دل میں فکر ہے، توجہ ہے، دھیان ہے، اہتمام ہے، اذانیں ہو رہی ہیں، اقامتیں ہو رہی ہیں، جماعتیں ہو رہی ہیں، حتیٰ کہ سورج بھی نکل چکا ہے، اور بعد میں کہتے ہیں جی نیند میں سب کچھ معاف ہے. اور مثال اس لیے ایک سے زیادہ بھی دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ بات دل میں اتر جائے. وہی آدمی ہے باقی دنوں میں ٹھیک وقت پہ اٹھ رہا ہے، جمعے کے دن سارا نظام بدل چکا ہے. کیا سبب ہے؟ آج ڈیوٹی پہ نہیں جانا. اے ظالم، ڈیوٹی پہ جانا عبادت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ڈیوٹی پہ نہ جائیں، بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے رزق حلال کمانا عبادت ہے، لیکن کیا فجر کی نماز عبادت نہیں؟ کچھ بات سمجھ تو صحیح. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے متعلق ان کا ایک ساتھی کیا کہہ رہا ہے؟ انکم لن تفضعوہ بشیء مثل الصلاۃ ان کانت بہ حیات. اگر فاروق میں زندگی کی رمق ہے تو ان کو بے ہوشی سے نکالنے کے لیے نماز سے بہتر کوئی نسخہ نہیں. ساتھی کی تجویز باقی ساتھیوں کی سمجھ میں آتی ہے. فقالوا الصلاة يا امير المؤمنين الصلاة قد صليت. اے امیر المؤمنین، نماز پڑھی جا چکی ہے. اللہ اکبر. عمر فاروق کاری زخم آئے، اور اتنے شدید زخم آئے ہیں کہ ان زخموں کی شدت کی وجہ سے زندہ نہیں رہ سکے. شدید زخم آئے ہیں، بے ہوش ہیں، نماز کے متعلق آواز سنتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ فانتبہ، ہوش میں آ جاتے ہیں. فقال الصلاة هل لا اذن ولا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة. ہاں ہاں، نماز، اللہ کی قسم نماز، اور اسلام میں اس کا تو کوئی حصہ نہیں جس نے نماز کو چھوڑ دیا. اور یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے، اب نماز کے متعلق ذرا کھل کے بات ہو تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت سخت. بات تو ٹھیک ہے لیکن ہیں بڑے سخت. اچھا ظالم انسان ہے، میں اپنی جیب سے مسئلہ بنا کے دوں؟ قرآن کی بات ہے، سنت کی بات ہے، صحابہ کی بات ہے، اس کو بدل دوں، اپنی جیب سے ان کی مرضی کا مسئلہ بنا کے دوں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں، ولا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، جس نے نماز کو چھوڑا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ اور کہیے فاروق کا فیصلہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، فاروق کا فتویٰ غلط ہے یا صحیح ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے، فصل وان جرحه ينبعث دما، اور یہی بات موطا امام مالک میں بھی ہے، فاروق نماز کی آواز پر ہوش میں آتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں جس نے نماز کو چھوڑا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور ان کے جسم سے خون کا پھوارا چھوٹا، جسم سے خون بہ رہا ہے، اور فاروق اپنے اللہ کے حضور نماز میں کھڑے، کتنا اہتمام ہے فاروق کو نماز کا۔ اور میری انتہائی مؤدبانہ اور اصرار کے ساتھ درخواست ہے، ذرا اس منظر پہ غور تو کیجئے، اگر اللہ کا غلام ایسی حالت میں اپنے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو، رکوع میں جائے، قیام میں جائے، تو اللہ کو کتنا پیار آئے گا، آئے گا کہ نہیں، بولیے، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں۔ میرا یا آپ کا ملازم انتہائی زخمی ہو، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں، لیکن بات سمجھانے کی غرض سے کہہ رہا ہوں، میرا اور آپ کا غلام یا میرا اور آپ کا خادم ملازم شدت کا زخمی ہو اور میرے یا آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے آ کے سامنے کھڑا ہو جائے، کتنا پیار آئے گا اس پر، آئے گا کہ نہیں۔ ہر اللہ تو وہ ہیں، ساری دنیا کی شفقتیں، ساری دنیا کے پیار جمع ہو جائیں، اللہ کی جو شفقت ہے، اللہ کے جو پیار ہیں، اس کا شاید ایک فیصد بھی حصہ نہ بن سکے۔ تیسری مثال جس سے حضرات صحابہ کے نماز کے متعلق اہتمام کے سلسلہ میں ہمیں سبق ملتا ہے، وہ ہے جو امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المسند میں بیان کی ہے، اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ انہوں نے وہ مثال اپنی کتاب سنن ابی داؤد میں بیان فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن انیس الجہنی، نام یاد رکھیے، عبداللہ ابن انیس الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے خالد بن سیف الحضری، خالد بن سیف الحضری ایک دشمن ہے اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اسلام کا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو قتل کرنے کے لیے عبداللہ ابن انیس الجہنی کو روانہ کرتے، اور خالد جو تھا وہ وادی عرنا اور عرفات کی جانب رہتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، خوب توجہ سے سنیں، شاید کہ اس سننے اور سنانے سے اللہ میری اور آپ کی کایا پلٹ دے۔ عبداللہ ابن انیس فرماتے ہیں، فرائیتہو، میں نے اس کو دیکھا، کس کو، مدنی عدالت سے حکم صادر ہو چکا تھا، اور عبداللہ ابن انیس مدینے والے کی حکم کی تعمیل کے لیے اس کی طرف جا رہے ہیں. فرماتے ہیں فرائیتہ، میں نے اس کو دیکھا، وحضرت صلاۃ العصر، اور نماز عصر کا وقت بھی ہو چکا تھا. اللہ اکبر. اپنے ذہنوں میں اپنے اپنے نقشے یاد کیجئے، ہم بھی کام کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں، کہیں ملازمت کے لیے جا رہے ہیں، کہیں شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، کہیں دوست کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں، کہیں اللہ کی نافرمانی کے پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور نماز کا وقت آتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ایسے؟ بولیے، دونوں میں سے کیا کرتے ہیں، کیا چھوڑتے؟ اور یہ عبداللہ ابن انیس، ان کے سامنے بھی دو کام ہیں. ایک، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کا سر قلم کرنا ہے، اور دوسرا کام کیا ہے؟ وقد حضرت العصر، عصر کی نماز کا وقت بھی آ پہنچا ہے. کیا کرتے ہیں؟ عبداللہ فرماتے ہیں فقلت انی اخاف ان یکون بینی وبینہ ما ان اؤخر صلاتی، مجھے ڈر ہے کہ اس سے جب میرا مقابلہ ہوگا تو ڈر ہے کہ عصر کی نماز لیٹ ہو جائے گی. اب کیا کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں فانطلقت امشی، میں اس کی طرف چلتا گیا، وانا اصلی اؤمن ایمانا نحوہ، میں چلتا گیا اور ساتھ ساتھ اشارے سے نماز بھی ادا کرتا گیا. یہ بات کس کی عقل میں آتی ہے؟ بولیے، اسے نماز کی فکر ہو، ہمیں اپنے معاملات کی فکر ہوتی ہے، کہاں کہاں کی باتیں جوڑ کے لاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس کے گھر جاتے ہیں جہاں پہنچنا ہمارے تصور میں بھی نہ ہو. سفارش لانی ہو سمندر پار سے لے کے آتے، فون آ رہا ہے، ہمارے آدمی کو ایسے ہو گیا 2-3 ہزار میل سے، کہیں امریکہ سے فون آ رہا ہے، برطانیہ سے آ رہا ہے، پاکستان سے برطانیہ فون ہوتا ہے، برطانیہ سے سعودی عرب میں اس شخص کو فون ہوتا ہے جس کے متعلق سمجھتے ہیں کہ ہماری مدد کر سکتا ہے کہ نہیں. جن باتوں کا ہمیں اہتمام ہے بڑی دور دور پہنچتے ہیں کہ نہیں؟ انہیں فکر ہے نماز کا، اور فکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اس کی تعمیل کرنی ہے. فرماتے ہیں فانطلقت امشی وانا اصلی اؤمن ایمانا نحوہ، فرماتے ہیں میں اس کی طرف چل رہا ہوں اور ساتھ ساتھ اشارے کے ساتھ نماز ادا کر رہا. فلما دنوت من، جب میں اس کے قریب پہنچا، نماز سے فارغ ہو چکے ہیں، اور دو آیت کریمہ جو ہمارے سبق میں ہیں، اس میں دوسری آیت کریمہ میں یہ بات گزر چکی ہے کہ جب خوف کی حالت ہو تو پیدل چل رہے ہو تو ویسے ہی نماز پڑھو، سوار ہو تو ویسے ہی پڑھو. اسلام میں تو آسانی بھی ہے، لیکن کس کے لیے ہے؟ جو نیک بخت اسلام پہ چلنا چاہے، جو چلنا ہی نہ چاہے، اس کے لیے آسانی آپ کہاں سے لائیں؟ کہتے ہیں جب میں اس کے قریب ہوا، قال لی من انت، تو کون ہے؟ حضرت عبداللہ جواب میں فرماتے ہیں رجل من العرب، ایک عربی آدمی ہوں، بلغنی انک تجمع لہذا الرجل فجئتک فی ذلک، مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ تو اس آدمی کے لیے، کون مراد ہے؟
تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ اطلاع ہوئی ہے کہ تو اس آدمی کے خلاف لشکر جمع کر رہا ہے، فجئتک فی ذلک، میں اسی موضوع کے متعلق تیرے پاس آیا تھا. کیا مقصد؟ وہ سمجھے کہ میری مدد کے لیے آیا ہے، اور یہ آئے ہیں اس کا اللہ کے فضل و کرم سے ستیہ ناس کرنے کے لیے کہ تو ان کے خلاف فوج جمع کر رہا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں تیرا صفایا کرنے کے لیے آیا ہوں. قال انی لفی ذلک، خالد کہتا ہے ہاں ہاں میں اسی کوشش میں ہوں. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں فمشیت معہ ساعۃ، کچھ دیر میں اسی کے ساتھ چلتا ہوں. حتی اذا امکننی علوتہ بسیفی فبرد، میں تھوڑی دیر اس کے ساتھ چلتا ہوں، جب دیکھتا ہوں اب وہ میرے قابو میں ہے، اپنی تلوار سے اس کا کام تمام کرتا ہوں اور وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. جو بات اب تیسری مثال میں بیان کر رہا ہوں وہ کیا ہے؟ عبداللہ ابن انیس، اللہ کی ان پہ رحمتیں ہوں اور اللہ کی ان گنت رحمتیں ہوں اس نبی مکرم پر جنہوں نے اپنے صحابہ کی ایسی تربیت کی. اتنا اہتمام ہے نماز کا، دینی مشن پر ہیں، محمدی مشن پر ہیں، لیکن نماز میں پھر بھی کوتاہی نہیں کر رہے. اور میں اور آپ، ہماری کیفیت کیا ہے؟ وہاں پہنچنا ہے، وہاں پہنچنا ٹھیک ہے، پہنچنا راستے میں جماعتیں ہو رہی ہوتی رہے، جی وہاں پہنچنا ہے. اے ظالم کچھ اللہ سے ڈر، تیری گاڑی چل رہی ہے کس کے حکم سے چل رہی ہے؟ وہاں پہنچنا تو دور کی بات ہے، ابھی حادثہ ہو جائے، نہ گاڑی رہے نہ تو گاڑی کا چلانے والا رہے. معاملات تو سارے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، سب کچھ تو اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. تو ان کی عبادت ہی سے منہ موڑ کے جو چل رہا ہے تو سرخرو کہاں ہوگا؟ کامیاب و کامران کیسے ہوگا؟ تو اپنے مقصد کو کیسے پائے گا؟ اور اگر نماز چھوڑ کے وقتی طور پر اپنے مقصد کو پا بھی تو سمجھ کہ یہ اللہ کی طرف سے استدراج ہے، تجھ پہ کوئی بہت بڑا عذاب آنے والا. چوتھی مثال نماز کے اہتمام کے مطابق، اور وہ مثال ہے مسلمان عورتوں کی. اور مسلمان عورتوں کی نماز کے اہتمام کے متعلق تین مثالیں اللہ کی توفیق سے ذکر کر دیں. ان تین میں سے پہلی مثال وہ ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں بیان فرمائی ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں، اعتقفت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأة من ازواجه فکانت تر الدم والسطر والتسط تحتها وهي تصلي. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی ایک زوجہ محترمہ وہ بھی اعتکاف بیٹھتی ہے، اور اس زوجہ محترمہ کو بیماری ہے بلیڈنگ کی. عورتوں کو ایک تو ہے نا بیماری کے دن جن کو حیض کہتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ عورتوں کو بیماری ہوتی ہے بلیڈنگ کی، عربی میں نزیف کہتے ہیں اور استحاضہ بھی کہتے ہیں، کہ ماہواری کے دنوں کے علاوہ باقی دنوں میں بھی خون آتا ہے. آپ کی وہ زوجہ محترمہ اسے یہ بلیڈنگ کی بیماری ہے اور وہ خون بھی دیکھتی ہے زردی بھی دیکھتی ہے اور پھر کیا ہے مسجد میں اعتکاف بیٹھی ہیں اللہ اکبر مسجد میں اعتکاف بیٹھی ہیں اور اپنے نیچے انہوں نے ایک چوڑا سا بہت بڑا برتن رکھا ہے وَتَسْتُ تَحْتَهَا وَهِيَ تُسَلِّي بہت بڑا برتن رکھا ہے اور اللہ کے حضور نمازیں ادا کرتی کچھ بات سمجھ میں آئی برتن کیوں رکھا ہے مثال کے طور پر ٹب کیوں رکھا ہے بتلائیے بلیڈنگ اتنی زیادہ ہے خون اتنا زیادہ آ رہا ہے کہ روکے سے رکا نہیں عورتیں عام حالات میں خون کو کپڑے وغیرہ سے روئی سے اس قسم کی چیزوں سے روک لیتی لیکن وہ خون اتنا زیادہ ہے کہ ہماری ماں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ انہوں نے اس ڈر کی وجہ سے کہ ان سے گرنے والا خون مسجد کو گندا نہ کر دے اپنے نیچے ٹب یا بڑا برتن رکھا ہے لیکن نماز کو نہیں چھوڑا کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کتنے مسلمان ہیں جی نماز نہیں پڑھی جی میری طبیعت بڑی خراب ہے اللہ تجھے ہدایت دے ابھی دفتر سے فون آئے کہ آج اوور ٹائم ہے ماشاءاللہ بھاگا ہوا جائے وہی بیمار نماز کے لیے بیمار اور دفتر جانے کے لیے اور اگر ابھی کوئی ساتھی کہے جی میں شمیسی سے لے کے آیا ساری بیماری دور ہو جائے شرم کی بات ہم مسلمان ہیں ہماری تاریخ ہے اور جو قومیں اپنی شاندار تاریخ سے تعلق توڑتی ہیں ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے شاندار تاریخ کسی قوم کا بہت بڑا سرمایہ ہے اور شاندار تاریخ سے تعلق باتوں سے نہیں ہوتا عمل سے ہوتا ہے اور سنیے اور یہ آج کے درس کی پانچویں مثال ہے امام احمد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہا خود بیان کرتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں عرض کرتی ہوں یا ام المؤمنین قد خشیت الا یکون لی حظ فی الاسلام وان اکون من اہل النار اے ام المؤمنین مجھے ڈر ہے کہ میرا اسلام میں کوئی حصہ نہ ہو اور مجھے ڈر ہے کہ میں جہنمیوں میں شریک نہ ہو جاؤں کیا سبب ہے کہتی ہے کہ جب میری بلیڈنگ کے دن ہوتے ہیں بیماری کے دنوں کے بعد عورتوں کی جو بیماری ہے اس کے بعد جو بلیڈنگ کے دن ہوتے ہیں میں ان میں نماز نہیں پڑھتی کس بات کا ڈر ہے ذرا غور کیجئے تقابل کیجئے آج تو نماز نہ پڑھنے والا زور کس بات پہ لگا رہا ہے کہ کوئی بات نہیں اللہ غفور الرحیم ہے جو کلمہ پڑھ لے وہ جنت میں جائے گا آج زور اس بات پر ہے اور فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہا انہیں مسئلہ کا علم نہیں بلیڈنگ کے دنوں میں
جو بیماری کے بعد بلیڈنگ ہے، بیماری کے بعد جو خون کے آنے کے دن ہیں، ان میں نماز نہیں پڑھتی. کیا کہہ رہی ہیں؟ خشیت اللہ یکون علی حظ فی الاسلام، مجھے ڈر ہے کہ اسلام میں میرا کوئی حصہ نہ ہو. وَأَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، اور ڈر ہے کہ میں جہنم والوں میں سے نہ ہو جاؤں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جواب میں کیا فرماتی ہیں؟ نہیں نہیں، تو جنتی ہے، نماز کے چھوڑنے کے باوجود تیرے اسلام میں کوئی فرق نہیں. نہیں، اتنی جرات نہیں کرتے. فرماتی ہیں اجلسی حتی یجیء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹھ جاؤ فاطمہ، بیٹھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، ان کے روبرو تمہارے معاملہ کو پیش کروں گی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتی ہیں کہ یہ فاطمہ بنت ابی حبیش آئی ہیں اور کہہ رہی ہے مجھے ڈر ہے کہ میرا اسلام میں کوئی حصہ نہ ہو، اور مجھے ڈر ہے کہ میں جہنم والوں میں شریک نہ ہو جاؤں. کیوں؟ کہ حیض کے دنوں کے بعد جو مجھے خون آتا ہے، ان دنوں میں میں نماز ادا نہیں کرتی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کیا فرماتے؟ فرمایا فاطمہ کو حکم دو کہ اس کے حیض کے جو دن ہیں ان کو گن لے، جب وہ دن ختم ہو جائیں غسل کرے، نہائے اور نماز شروع کر دے. مسئلہ سمجھ بھی لیجئے، اگر کسی عورت کی کیفیت یہ ہے کہ ابتدا میں اس کے حیض کے دن، ماہواری کے دن سات تھے، پھر اس کے بعد اسے یہ بیماری شروع ہو گئی بلیڈنگ کی کہ حیض کے بعد اب خون جاری ہے، کیا کرے؟ سات دن نماز چھوڑے، وہی دن جو پہلے تھے، اس کے بعد غسل کرے اور نماز شروع کرے. خون آتا رہے آتا رہے، اب وہ نماز باقاعدگی سے پڑھے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو فرما رہے ہیں فاطمہ کو حکم دو کہ حیض کے جو دن تھے پہلے وہ گن لے، اور باقی دنوں میں غسل کر کے نماز پڑھنی شروع کر دے. اور اس واقعے پر بھی غور کیجیے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا سمجھ رہی ہے؟ نماز کے چھوڑنے سے اسلام میں حصہ نہ رہے گا، نماز کے چھوڑنے سے جہنم والوں میں شمار ہو جائے گی. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تسلی نہیں دے رہے، نہیں نہیں فاطمہ کوئی بات نہیں، تم نماز چھوڑتی رہو تو مسلمان نہیں. آج کے درس کی چھٹی اور آخری مثال، اور اس مثال کو امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الموطأ میں بیان کیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی آزاد کردہ لونڈی اس واقعہ کو بیان کرتی ہے، فرماتی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. سب ساتھیوں سے درخواست کروں گا، خاص طور پر جو باتیں عورتوں کے متعلق ہیں اپنے گھروں میں ضرور جا کے سنائیں. آج کی مسلمان عورت سب نہیں لیکن زیادہ کیا سوچتی، اور اس زمانے کی مسلمان عورتیں ان کی سوچ، ان کا فکر، ان کا اہتمام، ان کی توجہ، ان کا دھیان کس بات کی طرف؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی آزاد کردہ لونڈی بیان کرتی ہے، کان النساء یبعثن الی عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا بالدرجة فيها القرصف وفيه الصفرة من دم. فرماتی ہیں مسلمان عورتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی خدمت میں کپڑے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بیچتی، کس لیے؟ اس پہ پھول بنا کے بیچتی، کشیدہ کاری ہوئی ہے، کپڑے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بیچتی، فی حد درجہ اس میں روئی ہوتی، فیہ الصفرۃ من دم اس میں خون کی زردی ہوتی. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ بولیے. بات وضاحت سے اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ سکے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ عورتیں کپڑے کے ٹکڑے بیچتی، ان کپڑے کے ٹکڑوں میں روئی ہوتی اور اس روئی میں خون کی زردی ہوتی، کس لیے بیچتی؟ یسألنها عن الصلاة، اس لیے بھیجتی، اے ام المومنین ہمیں بتلائیے کہ ہمارے بیماری کے دن ختم ہو چکے ہیں کہ نہیں، حیض کی وجہ سے ہم نے جو نماز کو چھوڑا تھا اب ہمارے خون کی کیفیت یہ ہے، بتلائیے نماز کی ابتدا کریں کہ نہ کریں. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ سب کو بیماریوں سے محفوظ رکھے. شوگر ہو تو کتنی دفعہ ٹیسٹ کرتے ہیں؟ اور ذرا شک ہو ایک ہی بالٹی سے دوسری بالٹی میں جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایسی بات کیوں؟ فکر ہے، غم ہے. ان عورتوں کو کیا غم ہے، کیا فکر ہے؟ بلڈ پریشر ذرا زیادہ یا تھوڑا ہو جائے، ڈاکٹر صاحب آپ کی مہربانی ذرا چیک کر دیجیے. دوسرے دن پھر موقع ملا، جی ذرا چیک کر دیجیے، ابھی کل تو کیا ہے کہ نہیں؟ ایسی بات کیوں ایسے ہے؟ غم ہے، فکر ہے. اور جس بات کے متعلق غم ہو، توجہ ہو، فکر ہو، آدمی اس کے متعلق سوال کرتا رہتا ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے کہتی، فتقول لہن لا تعجلن لا تعجلن، بیبیو مسلمان عورتوں جلدی نہ کرو، حتی ترین القصۃ البیضاء، یہاں تک کہ تم قصۃ البیضاء دیکھو. اور قصۃ البیضاء سے مراد وہ پانی ہے جو مینسز کے ختم ہونے پر، حیض کے ختم ہونے پر رحم سے باہر آتا ہے. حضرت عائشہ کا مقصد تھا، تُرِيدُ بِذَلِكَ تُحْرَ مِنَ الْحَيْضَةِ، عورتوں کو اس بات کی تاکید کرتی کہ ابھی تم پاک نہیں ہوئی، ابھی تمہاری ماہواری کا وقت باقی ہے، اتنی جلدی نہ کرو. کتنا اہتمام ہے نماز کا. اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو، سننے والوں کو، ہمارے بچیوں کو، ہماری بچیوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو اور سارے مسلمانوں کو اسی طرح نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے کہنے والے اور سننے والوں کے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ کہنے میں اور سننے میں جو غلطی ہوئی ہے اس کو معاف کر. اے اللہ جو ٹھیک بات کہی اور سنی گئی ہے، اے اللہ اس کو قبول فرما. اے اللہ جو ٹھیک بات کہی اور سنی گئی ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ٹھیک بات جو کہی اور سنی گئی ہے اس کو کہنے والے کے لیے اور سننے والوں کے لیے ذریعہ نجات بنا. اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما. اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما. اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہماری ماں باپ کی بیماریوں کو دور فرما. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی نیک حاجات کو پورا فرما. اے اللہ ہمارے والدین کو, اے اللہ ہمارے بوڑھے والدین کو ایمان والی, عافیت والی, صحت والی, اطمینان و سکون والی زندگی عطا فرما. اے اللہ جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, ان کی قبروں کو جنت کی باغیچہ بنا. اے اللہ ہمارے جو بزرگ فوت ہو چکے ہیں, ہمارے دادا, ہماری دادیاں, ہمارے نانا, ہماری نانیاں اور دیگر ہمارے جو عزیز و اقارب اسلام کی حالت میں فوت ہو چکے ہیں, اے اللہ ان تمام کے گناہوں کو معاف فرما, ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا, ان کے درجات کو بلند و بالا فرما. اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا اور ان کے پسمانگان پر رحم فرما. اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی زندہ ہیں ان پہ رحم فرما, ان کی بیماریوں کو دور فرما, ان کی پریشانیوں کو دور فرما, ان کی نیک حاجات کو پورا فرما, ان کے کاروبار میں خیر و برکات عطا فرما, ان کے گھر والوں پر رحم فرما, ان کے گھر والوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ ہمارے بیوی بچوں پہ رحم فرما. اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ ہمارے بیوی بچوں پہ رحم فرما. اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کی بیماریوں کو دور فرما. اے اللہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما. اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمارے بچے بچیوں کے مستقبل کو شاندار بنا. اے اللہ ہماری اولاد کے مستقبل کو شاندار بنا. اے اللہ انہیں دین و دنیا میں سرخرو و سربلند فرما. اے اللہ ان کے مستقبل کو بہترین فرما. اے اللہ انہیں دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی سے نوازنا. اے اللہ ہماری اولاد کو ہم سے زیادہ دین والا بنانا. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری اولاد کو ہم سے زیادہ دین والا بنانا. اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں کتاب و سنت کی حکمرانی فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دین کا سپاہی بنا. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دین کا خادم بنا. اے اللہ کتاب و سنت سے ہم سب کو جوڑ دے. اے اللہ کتاب و سنت سے ہم سب کو جوڑ دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دنیا کو سدھار دے, ہماری آخرت کو سدھار دے. اے اللہ کائنات کے تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ بوسنہ ہر سکھ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ فلسطین, کشمیر, ہند, ایریٹیریا, صومال, فلپائن, برما, اے اللہ کائنات میں جہاں کہیں مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد فرما اور ظالموں کو نیست و نابود فرما. اے اللہ ظالموں کو تباہ و برباد فرما. اور اے اللہ ساری کائنات کے مسلمانوں کی, مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ حاضرین مجلس کی تمام نیک حاجات کو پورا فرما, پریشانیوں کو دور فرما, بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرمایا, اور جن کو آپ نے رزق عطا فرمایا ہے ان کے کاروباروں میں ان کو اپنے فضل و کرم سے اپنا عطا کردہ رزق اس طرح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جس طرح استعمال کرنے سے آپ راضی ہو جائیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری دنیا کو سدھار, ہماری آخرت کو سدھار. اے اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرما. اے اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرما. اے اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرما. اے اللہ ہماری نیک حاجات کو پورا فرما. اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جب تک زندہ رہیں اسلام پہ زندہ رہیں, اور اے اللہ جب خاتمہ ہو ایمان پر ہو. اے اللہ محشر کے دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمانا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمانا, جنت میں اپنا دیدار اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب فرمانا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.
دار الہدیٰ، بہترین ریکارڈنگ، معیاری اور سستی کیسٹس اور سی ڈیز کا مرکز، دار الہدیٰ.